أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ احوال ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گے. قرآن مجید میں 6 رسولوں کی قوموں کا تذکرہ بار بار ہوا ہے. سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلی مرتبہ. ان میں سے سب سے پہلی قوم قوم نوح ہے اور ان 6 میں آخری ہیں آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سورہ یونس میں پہلے حضرت نوح کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ پہلے اور آخری رسول. اگلی صورت میں 6 کے 6 رسولوں کا پھر ذکر آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر انہیں 6 رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر آئے گا سورہ شعراء میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ. پھر انہیں 6 کا ذکر ہے سورہ قمر میں, لیکن وہاں تبری اختصار کے ساتھ ہے, وہ چھوٹی صورت ہے. لیکن یہاں پر ان 6 کی بجائے صرف 2 کا ذکر کیا ہے اور بقیہ جو 4 ہیں ان کے لیے 1 آیت آئی ہے جس میں رسولوں کے نام نہیں ہیں بلکہ امپلائڈ ہے ان کا ذکر. 1 آئے وقت والے ہی نبا نوح, اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے انہیں نوح کا قصہ, نوح کے احوال. علی نبی جنا والے صلاۃ السلام. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی, جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ میری قوم اگر تمہیں میری موجودگی میرا یہاں پر رہنا بہت بھاری پڑ رہا ہے, وہ تذکیری اور میری یہ نصیحت تم پر بڑی دراز گزر رہی ہے, وہ تذکیری بھی آیات اللہ یہ نصیحت جو میں اللہ کی آیات کے ذریعے سے کرتا ہوں, فعلی اللہ توکل تو میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے, میں نے توکل کیا اللہ پر. فاجمعوا امرکم تو اب تم سب لوگ اپنی رائے کو مجتمع کرو, وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو, ثم لا یکن امرکم علیکم غمتاً اور پھر تمہیں اپنے اس فیصلے میں کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے, کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے, ثم قضوا الی اور پھر کر گزرو میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہو, ولا تنظرون اور مجھے مہلت مت دو. یعنی یہ آج بتا رہی ہے کہ یہ قوم کے ساتھ ان کا یہ خطاب ہے, یہ اس وقت ہے جب اتمام حجت ہو چکا ہے, بات جو ہے ان کے سامنے پوری طور پر حق منتشف ہو چکا اور ایک اسٹیج پر آ کر وہ بھی اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ قل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, اب جو کرنا کرو میرے اعمال میرے ساتھ ہیں, میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر. فإن تولیتم فما سألتکم من اجر اور اگر تم منہ پھیرو گے روگردانی کرو گے تو میں نے تم سے سوال نہیں کیا کسی اجرت کا, مطالبہ نہیں کیا. ان اجری الا علی اللہ میرا اجر اللہ ہی کے ذمے ہے, وامرت ان اکون من المسلمین مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں, اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر جھکائے رکھوں. فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک تو قوم نے بات نہیں مانی, جھٹلا دیا ایسے ہو تو بچا لیے ہم نے اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں, وجعلناہم خلائف اور انہیں کو ہم نے جانشین بنا دیا. یعنی بعد میں جو اس وقت پوری نسل آدم ہے وہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے, ایک معنی میں اس سے پہلے جو تھے وہ سب ختم ہوئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا اس قوم کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ تو دیکھو کیا انجام ہوا اس قوم کا جس کو خبردار کر دیا گیا تھا. ثم بعثنا من بعده رسلا پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد بہت سے پیغمبر, الى قومهم ان کی قوموں کی طرف, فجاؤهم بالبینات اور وہ لائے تھے اپنی اپنی قوم کے پاس کھلی نشانیاں معجزات, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل تو وہ نہ ہوئے ان پر ایمان لانے والے اس چیز پر ایمان لانے والے نہ ہوئے جسے جھٹلا دیا تھا انہوں نے اس سے پہلے. ایک مرتبہ انکار کیا اور اس پر اڑ گئے. جس گواہی دے رہا ہے بات منکشف ہو گئی ہے, سمجھ میں آ گئی بات, سب کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ بس ایک ضد ہے, ایک اڑ ہے. تو یہاں پر گویا کہ دوسرے رسولوں کا ذکر ہے, امپلائڈ ہے, اس میں قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم شعیب ہے, قوم لوط ہے, سب کو گویا کہ اس ایک آیت میں سمیٹ لیا گیا. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسی و ہارون, پھر ہم نے ان سب کے بعد بھیجا موسی کو اور ہارون کو, الی فرعون و ملئہ, فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف, کہ آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ, فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, تو انہوں نے تکبر کیا, دمن کا مظاہرہ کیا اور وہ تھے مجرم لوگ, گناہگار لوگ. فلما جاءهم الحق من عندنا, تو جب ان کے پاس حق بات پہنچ گئی ہماری جانب سے, قالوا ان هذا لسحر مبین, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم, حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق بات کے بارے میں یہ تبصرہ, یہ کمنٹ بات کر رہے ہو کہ جادو ہے, جبکہ یہ حق تمہارے پاس آیا ہے, یہ حق ہے, تم سمجھتے بھی ہو, السحر هذا, کیا یہ جادو ہے؟ ولا يفلح الساحرون, جادوگر تو فلاح نہیں پا سکتے, ان کو تو مراد تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا, انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ پھیر تو ہمیں اس راستے سے جس پر ہم نے پایا تھا اپنے آبا و اجداد کو. یہ بھی ایک مشترک معاملہ رہا ان کافر قوموں کا کہ جب کوئی اور بات نہیں سوچتی تھی تو پھر یہ بات کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے رستے پر رہیں گے, وہی صحیح تھے, ہم اس سے ہٹنے والے نہیں. وہ تکون القمل کبریا, اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں سیادت اور قیادت مل جائے, سرداری مل جائے زمین میں. وما نحن لكما بمؤمنين, اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم, فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس ہر اس جادوگر کو جو صاحب علم ہو, ماہر ہو اپنے فن میں. فلما جاء السحرة, تو جب آئے اس کے پاس جادوگر لے آئے گئے, یہ تفصیلی واقعہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, سورہ اعراف میں آ چکا ہے. قال له موسى اتقوا ما انتم مذكور, حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے, جادو تو ڈالتے ہو, جو جادو دکھانا ہے دکھاؤ. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر, تو جب انہوں نے وہ ڈالا, وہ ان کے پاس رسیاں تھی وہ ڈال دی, تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ جادو ہے, ان اللہ سیبطل, یقینا اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنا دے گا, اس کو نیست و نابود کر دے گا. ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين, اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں کرتا. ويحق الله الحق بكلماته, اور اللہ تعالیٰ سچا کر دکھاتا ہے حق بات کو اپنی کلمات کے ذریعے سے, یعنی حق کا بول بالا کرتا ہے. ولو کرہ المجرمون, اور یہ مجرموں کو چاہے ناپسند ہو, لیکن بہرحال ان کا سب نیچا ہوتا ہے اور حق جو ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے. فما آمن لموسى الا ذرية من قومه, تو ایمان نہیں لائے موسیٰ پر مگر اس کی قوم کے کچھ نوجوان ینگسٹر تھے, انہوں نے پہل کی ایمان لانے میں. علی خوف من فرعون و ملئہ من یفتنہم, فرعون اور اس کے سرداروں سے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں عذاب میں اور تشدد میں نہ ڈالیں, انہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں, یعنی اندیشہ تھا کہ اگر موسیٰ پر ایمان لائیں گے تو ہم تو غلام ہیں, وہ حاکم قوم ہے, فرعون جو ہے وہ اور سختی کرے گا. اس خوف کی وجہ سے ایمان لانے والے چند تھے, باہمت و اجمان, جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور یقیناً فرعون سرکشی کرنے والا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بالکل وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ, حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا, تو پھر بھروسہ اسی پر کرو, توکل اسی پر ہونا چاہیے, یہ ایمان کا لازمی نتیجہ, پھر جو ہو سو ہو اللہ پر توکل کرو. ان کو تو مسلمین اگر تم ہو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے فقالوا على الله توکلنا انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين یہ دعا ہے بڑی جامع دعا پروردگار ہمیں اس ظالم قوم کے لیے رختہ مشق نہ بنا دینا کہ وہ ساری آزمائش ہمیں پر کریں ہم نشانہ بنے ان کی سختی کا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے اس کافر قوم سے ان ناشکر لوگوں سے وأوحينا إلى موسى وأخيه اور ہم نے وہی بھیجی موسا کی طرف اور اس کے بھائی یعنی حضرت ہارون کی طرف ان تبوأ بقومكما بمصر بيوتا کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر کچھ گھر مقرر کر لو وجعلوا بيوتكم قبلة اور ان گھروں کو اپنے گھروں کو بناؤ قبلة رخ یعنی نماز پڑھنے کے لیے اپنے مرکز کے طور پر کچھ گھر جو ہے ان کا تعین کر لیا جائے ظاہر مسجد تو تعمیر نہیں کر سکتے تھے وہ کوئی معبد کوئی عبادت گاہ تو جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا تھا وہاں صحابہ جمع ہوتے تھے تربیت وہاں ہوتی تھی جو بھی ہے وہ ایک مرکز تھا تو اسی طرح حضرت موسیٰ نے کہا کہ کچھ گھروں کو مقرر کر لیا جائے اس کام کے لیے واقعیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو وبشر المؤمنین اور بشارت دے دو سچے اہل ایمان کو وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا موسى نے کہا کہ اے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی زینت اور مال مال و دولت اس سے نوازا ہے ان کے پاس اتنا کچھ جو آ گیا ہے مال و دولت اور یہ عزت اور یہ حیثیت اسی نے ان کا دماغ خراب کیا اور بنا لیے جدو اور سبھی نے پروردگار نے سب کچھ انہیں اس لیے دیا تاکہ انہیں گمراہ کرتے اپنے راستے سے یعنی یہی چیزیں ان کی گمراہی کا سبب بن گئی ہیں یہ مال و دولت مال و اسباب ربنا اپنے سادہ اموال دے پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے ان کا وجود ختم کر دے جو مال و دولت ان کے پاس ہے وشد دادا قلو دین اور اب ان کے دلوں کو سخت کر دے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم اور پھر یہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ عذاب الالیم کو اپنے سامنے دیکھ لیں یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اب دل سخت ہو جائے ان کے اور ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے یہ پھر وہی ہے کہ بالکل جب اتمام حجت ہو چکا ہے سالہ سال کی دعوت تبلیغ واعظ نصیحت اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ پیغمبر کہتا ہے کہ اب انہیں نہ ہی توفیق ملے ایمان کی اور جب یہ تیرے عذاب کے مستحق بن جائے قال قد اجیبت دعوتکما فرمایا کہ تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول فرما لی فاستقیما تو دونوں ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اور دیکھو ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے جو نادان وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر کی بات باہم فرعون و جنودہ تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بغیاً و عدوا سرکشی اور زیادتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب ظاہر بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کو مزید توڑنے کے لیے تعاقب کر رہے تھے وہ کوئی نیت ان کی دیکھ تو تھی نہیں حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب فرعون کو اپنے غرق ہونے کا یقین ہو گیا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل تب اس نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں مانتا ہوں یہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر ایمان لائے ہیں یہ بنی اسرائیل جب اسے اپنے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تب اس نے جب نظر آ گیا کہ اب موت ہی موت ہے تو پھر تو ایمان لانے کا اس نے بھی دعویٰ کر دیا وانا من المسلمین اور میں ہوں فرما برداروں میں سے اسلام قبول کیا میں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا وہ سر تو ابھی تک جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا اس سر جھک گیا آن آن اب تم ایمان لانے ہوں وقد عصيت قبل اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے وكنت من المفسدين اور تو سب سے بڑا مفسد تھا جو فساد مچانے والے ہیں اس کا سربراہ تھا فاليوم ننجيك ببدنك آج کے دن ہم بچا دیں گے تیرے بدن کو تیری اس باڈی کو لتكون لمن خلفك آیا تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے یہ قرآن مجید کے اعجاز کے جو پہلوے ان میں سے ایک ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت بھی اس فرعون کی وہ باڈی جو ہے ڈیڈ باڈی وہ منظر عام پر نہیں آئی تھی, لیکن اب تو معلوم ہے 100-150 سال پہلے ہی وہ باڈی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. سمندر نے اسے نکال پھینکا ہے, اللہ نے اب تک اس کی حفاظت کی, اور پھر قاہرہ کی وہ میوزیم میں موجود ہے کہ جس پر نشان ہے کہ اس کی ناک کا بھی کچھ حصہ مچھلیوں نے کھایا ہے, اور اس کی باڈی بتا رہی ہے کہ بہت طویل عرصہ یہ پانی میں رہی. ان کے یہاں رواج تھا کہ وہ اپنے جو فرعونوں تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو محفوظ کر لیا کرتے تھے مسالہ لگا کر ممیز کی شکل میں. اس باڈی کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, اس کو تو اس طریقے سے مسالے لگائے نہیں گئے اور یہ اب تک محفوظ ہے. تو یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ ہم اس کو بچا لیں گے تیرے بدن کو, اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں گے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور لوگوں میں سے بڑی تعداد ہماری ان نشانیوں سے غافل ہے, وہ ہماری قدرت سے بے خبر. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ, اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. وَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا, جھگڑا نہیں کھڑا کیا, مگر اس کے بعد کہ علم پہنچ چکا تھا ان تک, حق واضح ہو چکا تھا. ان نرم پکے جب جی گئی مہنگی عمل کی آنا, یہ رب فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن. فی مکان کی یہ تلیفون, ان سب باتوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے. کئی فون تفیشت کی ملنا کرنا گئی, تو اے نبی اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے, سب یہ سنانا مقصود ہے دوسروں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو کوئی شک امکان نہیں ملتا, یا اگر تمہارے دل میں شک ہے یا سننے والے, یا یہ ہے کہ جو بھی اس وقت موجود تھے اصل حضور کے واسطے سے ان کو سنایا جا رہا ہے, سب علی نبی نے یہ پڑھوں کتاب ابو قبل, تو اے نبی آپ پوچھ لیجیے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھا کرتے تھے آپ سے کہنے, اہل کتاب جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ حق ہے. ان میں جو حق پرست لوگ ہیں, جو ان میں ضدی ہیں وہ تو انکار کریں گے مخالفت میں, لیکن دل سے وہ مانتے ہیں. لقد جاء الحق من ربك, حق آ گیا ہے آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے, یہ سچا کلام ہے, حق ہے. ولا تكونن من الممترین, تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں سے مت بننا. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله, اور ان لوگوں میں سے بھی مت بننا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتكون من الخاسرین, تو پھر وہ ہوئے خسارہ پانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك, بے شک جن لوگوں پر صادق آ چکی ہے تیرے رب کی بات, جن پر اسلام میں حجت ہو چکا ہے, لا یؤمنون, وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں, پھر بھی اڑے ہوئے تو اب ان سے اللہ نے توفیق سبز کر دی. ولو جاءتهم كل آية, اور اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے, یعنی جو بھی یہ چاہتے ہیں ہر موجزہ ان کے سامنے لے آیا جائے, حتی یروا عذاب الالیم, تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں, جیسے فرعون نے دیکھا, اس سے پہلے یہ ایمان لانے والے نہیں. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس, تو کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی جو ہے بستی والے ایمان لاتے اور پھر ان کا وہ ایمان لانا انہیں نفع پہنچاتا, سوائے قوم یونس کے. یعنی جب عطا کے عذاب کے آثار شروع ہو جاتے تھے پھر تو سبھی گڑگڑاتے تھے, جب نظر آ جاتا تھا کہ وہ عذاب تو آ گیا جس کو ہم مذاق اڑاتے رہے ہیں, پھر تو سب کہتے تھے ایمان لے آئے, لیکن کسی بھی قوم کو اس وقت کا ایمان لانا اس کے لیے مفید نہیں ہوا, نفع بخش ثابت نہیں ہوا, وہ عذاب ان سے تل کے نہیں دیا اور نہ اللہ نے اس ایمان کو تسلیم کیا قبول کیا. الا قوم یونس, سوائے یونس کی قوم کے, لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے تفصیلی احوال قرآن مجید میں زیادہ نہیں ہے, جن چھ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں حضرت یونس کا نام شامل نہیں ہے, کہیں کہیں ان کا تذکرہ ہے تفصیلی کا. جب وہ ایمان لے آئے, عذاب کے آثار دیکھ کر وہ قوم ایمان لے آئی, کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا, ہم نے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کو عذاب ان سے دور کر دیا, کھول دیا, عذاب ہٹ گیا. وہ متانا ہوں, اور ہم نے فائدہ پہنچایا, بہرہ مند فرمایا انہیں ایک وقت کے لیے, یعنی انہیں مزید مہلت دے دی گئی. اب یہ مہلت کیوں ملی تھی, اس پر بہت سے اقوال ہیں, آراء ہیں, جن میں سے جو بات زیادہ قریب قیاس نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو, وہ بھی اللہ کے رسول تھے, اللہ کی طرف سے واضح اجازت کہ آئے بغیر, اس کا انتظار کیے بغیر, غیرت حق میں آ کر اور جوش میں آ کر قوم سے ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے. جو ان کا پلیس آف ڈیوٹی تھا اس کو انہوں نے چھوڑ لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پرمیشن کے بغیر. اس کا کریڈٹ مل گیا قوم کو, طے تو ہو گیا تھا قوم پر عذاب آنا ہے, لیکن اب مزید انتظار کرنا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہاں سے اپنی قوم کو چھوڑ کر رسول نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی واضح اجازت نہ ہو. تبھی آپ کو معلوم ہے ان کا قصہ جو اور جگہوں پر آیا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی جو ہے ڈوبنے لگی, تو لوگوں نے کہا کہ کوئی اپنے آقا کا بھاگ کر آیا ہوا غلام اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا, اس لیے ڈول رہی ہے. قرآن بازی ہوئی, نام ان کا نام نکل آیا پرچی میں, سب نے کہا کہ یہ تو بہت نیک شریف آدمی لگتے ہیں, جب یقینی غلطی ہوئی ہے, دوبارہ قرآن دازی کی, سبارہ کی, ہر دفعہ انہیں کا نام آ رہا, لہٰذا اپنے اس روایت کے مطابق انہیں کشتی سے جو ہے پھینک دیا گیا سمندر میں, اور پھر سمندر میں مچھلی میں نگل لیا, اور پھر اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کروا دی. تو وہ جو ایک چھوٹی سی غلطی ان سے ہوئی تھی, تو ہمارے حساب سے تو غلطی نہیں بنتی ان کے معیار و مرتبے کے حوالے سے اللہ کی نگاہ میں, اس کا کریڈٹ قوم کو چلا گیا. کہ جب عذاب کے آغاز شروع ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ ڈھونڈے کہاں ہیں یونس, تو یونس علیہ السلام موجود نہیں تھے. بعض کہ جو بھی ہوا وہ ایک ایکسیپشن ہے انبیاء اور رسل کی تاریخ میں, کہ اللہ کا عذاب آ کر ٹال دیا گیا اور ان کا ایمان اللہ نے قبول کرنا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی ہے سب ایمان لے آتے. کیسے ممکن ہے اللہ کا کوئی کفر کرتا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ آپشن ہی نہ دیتا؟ ٹینشن تو ساری اللہ کی ہے, چوائس کو اللہ نے دیا ہے. اب ہم تک اتنی اُنہ چاہتا ہے مومنین, تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ صاحب ایمان بن جائے؟ اس میں بھی گویا کہ وہ ایک مغایرت ہے, جو ایمان نہیں لاتا تو جائے بھاڑ میں, اور نقصان اسی کو ہوگا. ہم کسی کو زبردستی تو راہ ہدایت پر لانے والے نہیں. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله, اور کوئی کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے ایک حکم سے, اللہ کی توفیق. یہ ایمان لانے کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی طرف سے ملتی ہے. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون, اور اللہ تعالیٰ گندگی مشقت کر دیتا ہے, کفر اور شرک کی گندگی اور غلاظت ان لوگوں پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں ضرور مانگا کہ سماوات کی بتاؤ, کہیے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, اور یہ تمام نشانیاں اور تمام ڈرانے والے جو ہیں یہ فائدہ نہیں دیں گے اس قوم کو کہ جو ایمان نہیں لا رہی, اس نے طے کیا ہوا ہے جو ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے, انہیں نشانیوں سے اور ان تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم, اور کس بات کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ جو پچھلی قوموں پر جو دن آئے تھے, جو ان سے پہلے قومیں گزری تھی اسی طرح چاہے کہ ان کے اوپر بھی آ جائے آداب انتظار والا. قل فانتظروا, کہیے کہ اب انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں حالت انتظار میں. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ جیسے اب ان کے لیے بھی جو مہلت تھی وہ اللہ کی طرف سے ختم ہو رہی ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا, اور پھر ہم بچا لیا کرتے ہیں رسولوں کو اپنے اور ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں, یہ ہماری سنت ہے, اور تم پر اگر عذاب آئے گا تو ہم رسول کو اور اہل ایمان کو بچا لیں. کذلک, اسی طرح ہے معاملہ, حق فن علینا ننجی المؤمنین, یہ ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کو ہم بچا لیتے ہیں. اور یا الناس ان کنتم فی شک من دینی, کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کچھ شک ہے کسی شبے میں ہو, فلا اعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ, تو دیکھو میں تو بندگی نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم, بلکہ میں تو بندگی کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں بھی قبض کرتا ہے، جو تمہیں بھی موت دیتا ہے. وامر تو انکون من المؤمنین، اور مجھے تو حکم یہی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے بنوں، اللہ پر یقین کرنے والوں میں سے بنوں. یہ وہی لہجہ ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وان اقم وجهك للدین حنیفا. اور مجھے تو یہ حکم ہوا کہ میں اپنا چہرہ سیدھا رکھوں دین پر، دین حنیف پر، اس اطاعت پر، یکسو ہو کر اللہ کی طرف. ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرك، اور اللہ کے سوا مت پکارو ایسی ہستیوں کو جو نہ تمہارا نفع کر سکے، کچھ فائدہ تمہیں پہنچا سکے، اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے. فائدہ پھر اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا، فعلم کئی دم من الظالمین، تو پھر تم بھی ظالموں میں سے ٹھہرو گے. وہی ہم سب کو، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس نقصان کو اور اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اسی کے. اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچنا ہے، کوئی تکلیف پہنچنی ہے، تو کوئی اس فیصلے کے آڑے نہیں آ سکتے سوائے اس کے اللہ ہی اپنا وہ فیصلہ وڈرا کر لے. ورنہ کا لکھا، اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے معاملے میں کسی خیر کا، اپنی بھلائی تمہیں پہنچے، تو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، فلاح تبھی پہنچی، تو اس کے فضل کو بھی لوٹا نہیں سکتا کوئی، کوئی لوٹانے والا نہیں اس کے فضل کو، یعنی اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. یوسیب بھی ہی میں یشا انہوں نے بتا دی، وہ نوازتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے. انہی باتوں پر وہ یقین ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کچھ آنا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، جتنا اللہ نے میرے لیے طے کیا ہے اتنا ہی مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی جو ہے طے کر رکھی ہے، تو کوئی اس سے آڑے نہیں آتا. یہ ہے وہ مقام تسلیم و رضا کا، مقام ولایت، جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا. وہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دیجئے اے لوگوں، حق پہنچ چکا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو اب جو کوئی راہ ہدایت کو اختیار کر لے، تو وہ ہدایت کا رستہ اختیار کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے، اس کا سارا نفع اسی کو ہوگا. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو کوئی بھٹک گیا اس راستے سے، تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا، اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی مختار ذمہ دار نہیں ہوں. میرے ذمہ جو کام تھا وہ بات پہنچا دینی تھی، وہ میں نے پہنچا دیا. میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی کھینچ کر راہ ہدایت پر لے آؤں. وہ تبھی مانگ اٹھا گئی، اے نبی آپ تو پیروی کیجیے اسی وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، جو اللہ کے احکام ہیں اسی پر کاغذ رہیے، وقت اور صبر سے کام لیجیے، انتظار کیجیے، حد کا یقین اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا. اس کے بعد سورہ ہود ہے، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات الاسلام را سے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسلام را، کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، پختہ کیا گیا، اور پھر تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی جانب سے جو حکیم ہے اور خبیر. یعنی اس کتاب میں پہلے جو مضامین آئے ہیں بہت محکم. سورت العصر میں پورا قرآن مجید موجود ہے، ابھی ابھی ابتدائی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مکے میں آئی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورت العصر میں موجود ہے. توحید پر جو اتنی طویل مباحث آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، اس کا جامع ترین خلاصہ سورت اخلاص ہے، قل ھو اللہ احد. تو پہلے بہت کمپیکٹ صورتیں آئی ہیں، پوری بات اس کے اندر موجود ہے، پھر اس کو تفصیل بیان کی گئی، سوم کا خود صدر پھر کھولا گیا، پھر ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی، اس کے مختلف گوشوں کو کھول کر بیان کیا گیا. اور یہ کس کی جانب سے ہے؟ وہ ذات حکیم، وہ حکمت والا خبیر، ہر شے سے باخبر. اللہ کا مقبول اللہ، اور اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ کہ کسی کی بندگی مت کرو سوائے اللہ کے، وہی ایک ذات ہے عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت دلائی. ان نبی لکم منہ نذیر و بشیر، اور دیکھو میں ہوں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے آیا ہوں, بشیر بن کر نذیر بن کر خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دینے والا. والد تقسیم رب تک, اور رب کا پیغام یہ ہے کہ استغفار کرو اپنے رب سے, اپنے گناہوں کی بخشش چاہو, دعا کرو مغفرت کی دعا اپنے رب سے, سنتوں کو لگی اور پھر رجوع کرو اس کی جانب. یمتعکم متاعاً حسنا, وہ تمہیں بہرہ مند کرے گا دنیا کی نعمتوں سے, سرفراز فرمائے گا, اچھا فائدہ پہنچائے گا, الی اجل مسمی, اس وقت سے معین تک کے لیے. ویعطیک الذی فضل فضلہ, اور وہ ہر مستحق فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا. وہی تولوا فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر, اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی, رب کے اس پیغام کو مسترد کر دیا, تو پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب. یہ حاصل ہے اللہ کی کتاب کا اصل پیغام یہ ہے. تم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی جانب, وہ عذاب کل شاہین قبیر, اب وہ ہر چیز پر قادر. الم یسنون سبو رہو یسب کو مل, آگاہ رہو جان دو کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں. الم یہ تقسیم نسیاد ہوں, سن لو کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اوڑھ لیتے ہیں اپنے پوشاک کو, یاد ہوگا یوسدون اور نایولون, وہ تو پھر بھی جانتا ہے کہ جو کچھ کو چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ان لہو علیم مزاج سلو, اور وہ تو سینوں کے اندر بخری باتوں کا بھی جاننے والا ہے, نیتیں کیا ہیں, عزائم کیا ہیں, امنگیں کیا ہیں, ایمبیشنز کیا ہیں, تو سب کو جانتا ہے. اس آیت کا ایک ترجمہ تو سیدھا سا ہے کہ کتنا ہی کوئی چھپائے, اپنے آپ کو دورہ کرے, سینے کی باتیں جو ہے چھپا کر رکھے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن شاعر نزول میں کچھ ایک معاملہ جو ہے اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے شاعر نزول کی روایات میں, کہ بعض صحابہ پر وہ جو استحضار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت موجود ہے, اس کے پیش نظر حیا اتنی غالب تھی کہ کپڑے اتارنا بدلنا ایسے وقت بھی جب انسان ہوائی کی ضروریات کے لیے فارغ ہوتا ہے, اس وقت بھی کپڑے اتارتے ہوئے بہت حجاب محسوس کرتے تھے, اللہ کی موجودگی کا احساس جو ہے انہیں بہت ہی روکتا تھا اس کام سے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم کیا چھپو گے, اللہ تعالیٰ تم ہر شے کو جانتا ہے, تمہارے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے, ہر شے اس کے سامنے واضح ہے, تمہارے سینوں میں جو مخفی چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں. تو اس حد تک جو ہے وہ حیا کا معاملہ کہ انسان اپنے روز مرہ کے معاملات میں رکاوٹ جو ہے محسوس کرتا ہے, اس حیا کی وجہ سے اس سے روک دیا گیا. اگرچہ وہ اپنی جگہ پسندیدہ ہے وہ حیا, لیکن یہ اتحاد ہے اس میں خود اپنے آپ کو تو مشکل میں ڈال دیں, تو ایک پہلو یہ بھی ہے جو اس سے اثر ہوتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها, اور کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے. وہ مخلوقات کو, کیڑوں کو بھی, زیر زمین جو کیڑے ہیں ان سب ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے. ویعلم مستقرها ومستودعها, اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور مستودع کو بھی, یعنی جہاں بھی کوئی جاندار قرار پکڑتا ہے, رہتا ہے, قیام ہے, وقتی طور پر ہے, مستقل ہے, امانتاً رکھوایا جاتا ہے انسان کے جسم, یہ قبر پہ انسان جو رہتا ہے, یہ سب چیزیں اللہ کے علم ہیں. کل ان کی کتاب مبین, ہر شے ایک کھلی کتاب میں درج ہے, وہ لوح محفوظ میں ہے, یہ اللہ کے علم ازلی ہے. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. ظاہر بات ہے یہ چھ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے, یہ ہمارے دنوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سالوں کے برابر ہے, اور ایک جگہ فکر آئیے 50,000 سال, یہ تو بہت ہی لمبا پیریڈ ہے, بہت طویل دورانیہ یافتہ ہے جس کو ایک دن کہا گیا, ایک دن ایک کہانا چاہیے. تو تخلیق کائنات جو ہے اس میں بہت طویل عرصہ لگا ہے, تو پروسیس ہے بہت طویل. اسی میں کچھ مرحلہ ایسا بھی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی, وکان عرشہ علی الماء, اس کا تخت حکومت جو ہے وہ پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہاری آزمائش کرے کہ کون ہے تم میں سے بہتر اپنے عمل کے اعتبار سے. اب اس آیت میں یہ پوری سلسلہ تخلیق کا غرض مقصد بیان ہوا, یہ کائنات کی جو وساطت اللہ نے بچھائی ہے، چھ دن لگے ہیں، طویل عرصہ لگا ہے، کون کون سے مراحل اس میں آئے ہیں، ابھی سائنس کوشش کر رہی ہے ان تک پہنچنے کی، لیکن یہ کہ سب کا حاصل کیا ہے، انسان کی آزمائش، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس بارات کا دورہ جو ہے وہ یہ انسان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے کہ کون ہے جو اچھے ہیں عمل کے اعتبار سے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، بھائی بات ہے کہ امتحان کا نتیجہ تو نکل رہا ہے موت کے بعد دوسرے عالم میں، رزلٹ وہاں ڈکلیئر ہوگا، انعامات اور سزا تو وہاں ملنی ہے، تو اگر آپ انہیں بتائیں گے کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر کافر لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے، ایسے ہی کچھ باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں اسلام میں ایک تاثیر ہے، وہ ہم مانتے ہیں کوئی جادو ہی تاثیر ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان کے عذاب کو کچھ مدت کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُونَ، یعنی دنیا بھی عذاب جو ان پر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملنی ہے، اس کو اگر مؤخر کر دیں تو پھر یہ کہنے لگیں گے کہ کس چیز نے اس کو روک دیا. پٹائی کا یہ عالم ہے، جسارت کا یہ عالم ہے کہ کہاں اٹک گیا وہ عذاب، کس نے روک دیا. الا یوم یاتیہم، جان لو کہ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، نہیں سب مصروف نام ہوں، پھر وہ ڈالا نہیں جا سکے گا ان سے، کہ پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کو. وہاں پر ہی حصہ دوں، اور پھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، شادکان کریں اپنی رحمت سے، نعمتوں سے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس نعمت کو اس سے سلب کر لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بالکل مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے اور انتہائی ناشکرہ بن جاتا ہے. یہ انسان کے کم ظرفی ہے، کم علمی ہے، ناسمجھی ہے، نادانی ہے، کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں، جب جو کچھ چھین رہے ہیں وہ تو آزمائش ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش ہے. لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے کچھ نعمتیں دیں اور پھر سلب کرنے سے آزمانے کے لیے ہی، تو دو کیفیات اس پر جاری ہوتی ہے، ایک تو مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے جیسے ہمت ٹوٹ گئی ہے، اور ساتھ ہی ناشکرہ بن جاتا ہے، زبان پر اس کے الفاظ یہ آئیں گے کہ ہمارے لیے تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں. یہ ہے ناشکرہ پن، اور یہ ہے اس کی کمزوری. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم اسے دکھا دیں اپنی نعمتوں کا مزہ، بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، کسی تکلیف کے بعد کے جو اسے پہنچی تھی، پہلے حالات خراب تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اچھے کر دیے، یعنی صورتحال برعکس ہے، پھر کیا ہوگا. لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہے گا کہ میرے برے دن تو اب ختم ہو گئے. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ بن جائے گا اکرانے والا شیخی کھوڑا، یعنی اگر تکالیف تھی، تنگ دستی تھی، مشکل حالات تھے، اور اللہ نے حالات اس سے کر دیے، ان نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اب جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اکرا رہا ہے. وہ برے دن سے گزر گئے، بجائے اس کے اللہ کا شکر ادا کرے، اب اترا رہا ہے، شیخی سو رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے ان کا چال بدل گئی ہے، بولنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا. یہ ہے اس کی نادانی، ناسمجھی، اور حقیقت سے غفلت کا معاملہ. ان الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو صبر سے کام لیں، مشکل وقت آئے تو صبر کریں. وہ صبر تبھی کریں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ وہ ہر جگہ شکوا شکایت بھی کریں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑی مشکل میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، بس کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. لیکن اگر معلوم ہو کہ جو حالات ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جانچ پرکھ ہے، تو پھر اہل ایمان جو ہے وہ صبر سے کام دیتے ہیں. وہ عامل الصالحات، اور نیک کام کرتے رہتے ہیں، مشکل ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، فراخی ہو، وہ عمل صالح کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. اولئک لهم مغفرة واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے ہے بڑا اجر آخرت. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، اے نبی آپ تو شاید چھوڑ بیٹھیں گے کچھ حصہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس میں سے شاید آپ بعض حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. وہ بال کو بھی تعلق اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ بھجتا ہے, اس کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے. ان کی ان باتوں سے, کافروں کی ان باتوں سے کہ کیوں نہیں اترا ان پر کوئی خزانہ, جیسے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ اترے, آپ کے لیے یہاں پر صحرا کے اندر ایک محل تعمیر ہو جائے, گلو گلزار بن جائے صحرا. اوجا ماں ہوں ملک, یا کیوں نہیں ان کے ساتھ آیا کوئی فرشتہ کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں. یہ جو مطالبات ہیں ان کے اور اس پر جو ان کا اصرار ہے, اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے, شاید کہ آپ کو چھوڑ دیں اس وحی کے حصے کو. انما انت نذیر, آپ خبردار کرنے والے ہیں, آپ کا کام یہ ہے. معجزہ دکھانا, ان کے مطالبات کو پورا کرنا, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اسی کے اختیار میں. واللہ علی کل شیء وکیل, ہاں اللہ تعالیٰ ہر شے کا ذمہ دار ہے, وہ صاحب اختیار ہے. اب یقول مخترا, تو کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ دیا ہے اسے, اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل فأتوا بعشر سور مثلہ, اے نبی ان سے کہیے کہ پھر دس سورتیں ایسی لے آؤ مختریات ان خود بنا کر, وادعوا من استطعتم من دون اللہ, اور بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے سوا ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. قرآن مجید میں یہ چیلنج آیا ہے کہ ایسا قرآن لاؤ یا ایسی صورتیں پیش کرو, یہ سب میں درجہ بدرجہ انہیں بالکل کارنر کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل میں تو فرمایا تھا وہ آئے بھی بعد میں, لیکن نازل پہلے ہی ہوگی وہ آیات, کہ اگر یہ سب مل کر زور لگا دیں جن و ان, تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. یہ چیلنج تھا, اس جیسا قرآن پیش کرو, اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانی کلام ہے تو پھر تم دلے آؤ, تم انسان نہیں ہو کیا, تمہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ شاعر ہیں, خطیب ہیں, قادر الکلام لوگ ہیں. تو جن اور ان سب بھی جمع ہو جائے تو قرآن کو نہیں لا سکتے. سورہ ہود میں فرمایا کہ چلو دس سورتیں لے آؤ اسے, اور اس سے پہلے سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں, وہ آیات پھر اس کے بعد نازل ہوئی ہوں گی. انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی سورت بنا کر لے آؤ, اور پھر وہی جو چیلنج ہے وہ ریپیٹ ہوا سورہ بقرہ میں, وہ بدری سورت تھی. یہ ساری سورتیں لکھی ہیں, بنی اسرائیل, ہود اور یونس, اور بدری سورت سورہ بقرہ میں پھر وہی ریپیٹ ہوا کہ ایک ہی سورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو, دل دل کر زور لگا دو. تو یہ پروسیس جو ہے یہاں پر اس طریقے سے مکمل ہوا. فَإِنَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اور اگر وہ تمہاری بات تمہاری مدد کو نہ پہنچے, تم تو سب کو بلا رہے آؤ گے مل جل کر, لیکن کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے. اب یہاں خطاب جو ہے وہ کفار سے, فَعَلِمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, تو پھر جان لو کہ یہ جو کچھ نازل ہوا ہے یہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے, یہ اللہ نے اپنے علم قطعی کی بنیاد پر یہ نازل کیا ہے اس قرآن کو. وَاللَّهُ, اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فہل انتم مسلمون, تو کیا آپ مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں, اب بات مانتے ہو کہ نہیں, یعنی چیلنج کی آگے جب تم نے شکست تسلیم کر لی ہے تو اب تمہیں اسلام دے آنا چاہیے, اللہ کو اپنا رب مان لینا چاہیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات.